الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال تعالى في مقام آخر والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں مختصر سے وقت کے لیے انشاءاللہ العزیز کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 124,000 کم و بیش لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے. آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں, اور یہ دور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس امت کی انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے انشاءاللہ العزیز رہنمائی کرتی رہے گی. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ببانگ دوہل یہ اظہار کر رہی ہے کہ در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے. در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کو جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی, بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کام, آپ کی یہ امت, آپ کی یہ جماعت سر انجام دے رہی ہے اور قیامت تک سر انجام دیتی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح ایک روشن کتاب کی طرح ایک واضح ہے, اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی اور رسول کی زندگی اتنی واضح نہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واضح ہے. آپ کا فیض اس طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے آج اور کل میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے فیض سے, آپ کی کرامت سے دین کے سارے شعبے اتنے اجاگر ہیں کہ کسی شعبے پر بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی گرد نظر نہیں آتی, کہ کوئی شعبہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ایسے مبہم ہو, غیر واضح ہو, اس کے خد و خال نمایاں نہ ہو, کوئی بھی شعبہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے ملک میں ایک بزرگ حال ہی میں گزرے ہیں. بزرگ اس اعتبار سے میں نے کہہ دیا کہ تھوڑی عمر میں اللہ نے ان سے اتنا کام لیا تھا کہ شاید اتنا کام کوئی طویل عمر میں بھی شاید کوئی انجام نہ دے سکے. ہمارے ہاں تو بزرگوں سے کہا جاتا ہے نا, جو لاٹھی سے بھی بمشکل چل رہا ہو ہم اسے بزرگ کہتے ہیں, جو کھانس رہا ہو, جو کروٹ نہ لے رہا ہو, جسے اٹھانا پڑے، جسے بٹھانا پڑے، جسے بتانا پڑے اونچی آواز میں، ہم بزرگ اسے کہتے ہیں۔ میں بزرگ جس کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ ذات اونچی ذات کے بزرگ تھے، عالم تھے، باعمل تھے، دین کی ایک خاص فکر رکھنے والے بزرگ تھے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی تھا حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب۔ اتنا انہوں نے تھوڑی سی عمر میں کام کیا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایسا سمجھانے کا ملکہ دیا تھا، ایسا بیان کا ملکہ دیا تھا، شعرا نواب مقرر نہیں تھے، بات کو سمجھانے کا انہیں ڈھنگ آتا تھا، سادہ اتنے تھے کہ اگر وہ کسی مجلس میں تشریف لے آتے تھے تو جو بیچارے علماء کے حلقے سے ناواقف لوگ ہیں، وہ شاید انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہ دیتے ہوں گے، اتنی ان کے اندر سادگی تھی۔ وہ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ یہودیوں سے خطاب کر کے، یہودیوں سے مخاطب ہو کے، عیسائیوں سے مخاطب ہو کے، کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں، تم اپنے نبی کی عبادات نہیں بتلا سکتے۔ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کس رنگ کی ہوتی تھی، کتنے وقت کی وہ نماز پڑھتے تھے، نماز کا طریقہ کیا تھا، تم اپنے نبی کی عبادات نہیں بتلا سکتے، ہم اپنے نبی کی عادات بھی بتلا سکتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ تم اپنے نبی کی عبادات نہیں بتلا سکتے، لیکن ہم اپنے نبی کی عادات بھی بتلا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھیں۔ عادات ہوتی ہیں نا، ہر انسان کے اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، مسکرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک چال ڈھال ہوتی ہے، ایک چلنا پھرنا ہوتا ہے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی شکل مبارک کا کوئی خد و خال ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عادات سے بھی واقف ہیں۔ شمائل ترمذی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری عادات اور خصائل اس میں ذکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا، گفتگو کا کیا طریقہ تھا، ہاتھوں کا ہاتھ کیسے تھے، سینہ مبارک کیسا تھا، ساری چیزیں اس میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک روشن سورج کی طرح ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلتی رہے گی۔ ابھی جب میں نے قرآن پاک کھولا تو جو آیات مجھے سامنے نظر آئیں میں نے وہ پڑھ دیں۔ میرا طریقہ عموماً یہ ہے کہ جہاں سے قرآن شریف کھولتا ہوں نا، وہیں سے کچھ تلاوت کر لیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو کہلواتے ہیں اسی پر کچھ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان آیات میں اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، عام انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہاری طرف، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، حق کسے کہتے ہیں؟ حق کی تفسیر میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حق ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے، اور ایک یہ کتاب حق ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور اس کتاب کو، ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکتو فیکم الثقلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکتو فیکم امرین، بعض حدیث میں ثقلین کے لفظ بھی ہیں، ثقلین سے مراد کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکتو فیکم امرین، کہ بھائی میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، یا دوسرے الفاظ میں کہ ترکتو فیکم امرین، تمہارا ترکہ دو چیزیں ہیں. ترکہ کسے کہا جاتا ہے؟ ترکہ کہتے ہیں اس مال کو جو مال والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، اسے ترکہ کہا جاتا ہے. ترکتو فیکم امرین، کہ بھائی تمہارا ترکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دنیاوی ترکہ ہوتا ہے نا، ایک روحانی ترکہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں تمہارا روحانی ترکہ ہیں، دو چیزیں تمہارا روحانی ترکہ ہیں. لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دو چیزیں تمہارا ترکہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بھائی میرا یہ پیغام ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گا. الحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آج ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ چکا ہے. ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ اللہ کی یہ کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، آج دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، الحمدللہ یہ کتاب دنیا کے ہر خطے میں ایک ہی شکل میں موجود ہے، جو الحمد شریف سے شروع ہو کر قل اعوذ برب الناس پر ختم ہوتی ہے. اور یہ چیز اور اس کی جتنی بھی تفاصیل ہیں، الحمدللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی جس طرح یہ محفوظ ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ ہیں. اسی لیے ان دونوں چیزوں کو وحی فرمایا گیا ہے، قرآن کو بھی وحی فرمایا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی وحی فرمایا گیا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے کہ تاکہ وہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں کہ آپ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس قرآن کو جمع کرنا بھی اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ پیدا کرانا فتب قرآن، کہ جب ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہوں تو آپ اس قرآن کو سننے کی کوشش فرمائیں۔ پیدا کرانا فتب قرآن ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس قرآن کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ بھائی یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی وہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وہی ہیں، البتہ قرآن ایسی وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسی وہی ہیں جن کی تلاوت نہیں کی جاتی، جن کو سمجھنے کے لیے تو مدد لی جاتی ہے قرآن پاک کی، لیکن اس وہی کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس وہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تو اللہ کرے کہ یہ جو وحی ہے اس کی تلاوت کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وقف کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ صحابہ رات کو اپنے گھروں میں اٹھ کر اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری تلاوتوں میں بھی آ جائے اور ہم اس کو سمجھنے والی بھی بن جائیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ صرف سمجھنا فائدہ نہیں دیتا جب تک عمل کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ اور یاد رکھو یہ جو فقط علم برائے عمل ہوتا ہے، علم برائے علم ہوتا ہے، وہ چیز نفع نہیں دیتی، صرف علم برائے علم نفع نہیں دیتی، علم کا اصل مقصود عمل ہوتا ہے، جس کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں مانگا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من علم لا ينفع، کہ یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے۔ علم کا نفع کیا ہے؟ علم کا نفع عمل ہے، کہ انسان اپنے قرآن پاک پر اپنے علم پر عمل شروع کر دے، اور صرف علم بذات خود کوئی نفع مند چیز نہیں، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَعَزَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ، کہ ان کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، وَعَزَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ، اور جس علم پر عمل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کانوں پر مور لگا دیتے ہیں۔ وختم اعلیٰ سمعی و قلبی ہی وجہ اعلیٰ بصری غشاوا، پھر آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم علم کو سمجھنے والے بن جائیں، علم ہمارے لیے ایک نفع کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح فرمایا، یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دعا آپ نے یہ مانگی ہے کہ یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے، یا اللہ میں ایسے قلب سے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں خشیت الہی نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال قناعت نہ سکھلائے، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مال نف جو علم نفع نہ دے. میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں خشیت الہی نہ ہو. میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال نفع نہ دے. اس لیے کہ علم، قلب اور مال، اگر ان تینوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو پھر دل میں جو کچھ چیز آئے گی انسان اسی پر عمل کرے گا. وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. پھر آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک کوئی عالم تھے، عالم علم اللہ دے دیتے ہیں لیکن وہی علم نور اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے جس پر عمل ہو، اور خدا نخواستہ اگر علم پر عمل نہ ہو تو وہی علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عالم تھے لیکن انہیں اپنے علم کی قدر نہیں تھی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی جتنا علم تمہیں آتا ہے اسی علم پر عمل شروع کر دو تو انشاءاللہ العزیز تھوڑا علم تمہارے لیے بہت برکتوں کا ذریعہ بن جائے گا. تھوڑا علم بھی تمہارے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بن جائے گا. اور فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو طلباء ہوتے ہیں یہ اگر اپنے علم کے ساتھ ساتھ اگر عملی لائن میں پڑ جائیں گے، عمل اختیار کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس طلب علم کے نور علم میں اتنا نور رکھ دیں گے کہ وہ طلب علم انشاءاللہ العزیز امت کے لیے ہادی اور مادی ثابت ہوگا. اب یہ دیکھو نا، یہ جو درس نظامی کا کورس ہے سارے علماء اسی کو پڑھتے ہیں نا، لیکن کوئی کوئی عالم ایسا ہوتا ہے جس کی خدمات کا اعتراف دنیا کرتی ہے. کوئی کوئی عالم ایسا ہوتا ہے جو عالم ربانی بنتا ہے. ہمارے جتنے اکابرین تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، اور اسی طرح جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی وہی نصاب پڑھا تھا جو آج درس نظامی کا نصاب رائج ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو آج دنیا اتنی عقیدت سے یاد کرتی ہے کہ کوئی بھی اگر مثال دینی ہوتی ہے تو یا حضرت تھانوی کا نام لیا جاتا ہے یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے. اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، تھانہ بھون کوئی کسی بڑے شہر کا نام نہیں، چھوٹی سی بستی تھی، اور حضرت کی جو مسجد تھی چھوٹی سی. میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد دیوبند شریف میں دیکھی ہے کہ اس حال کا شاید چوتھا حصہ ہوگی. اسی مسجد میں ہمارا قیام تھا دیوبند کی، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی اسی مسجد میں ہمارا قیام تھا سن 80 میں، جب جس نے دارالعلوم دیوبند وہاں منعقد ہوا. اس حال کا چوتھا حصہ ہوگا، چوتھا کبھی میں سمجھتا ہوں شاید چھٹا حصہ ہو. یہ تو بڑی لمبی صف بن رہی ہے، وہ چھوٹی سی مسجد. لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ آفتاب ماتاب تھے، انہیں آج عشق رسالت کا ذکر کیا جائے نا تو حضرت نانوتوی کا نام علماء دیوبند میں سر فہرست آتا ہے. کسی شخص نے آ کر یعنی سبز رنگ کے جوتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب پیش کیے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ رنگ اتنا مقدس ہے کہ بھائی میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ان کو پاؤں میں ڈالوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پگڑی کے ساتھ اس رنگ کو باندھ لوں. سبز رنگ کے موزے تھے جنہیں ہم خسہ کہا جاتا ہے، خسہ. فرماتے تھے بھائی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان موزوں کو، ان جوتوں کو اپنے پاؤں میں ڈالوں، فوراً سر پر رکھ لی اور فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو سر پہ رکھ کے اوپر رومال باندھ لوں. اتنا عشق رسالت، اتنا عشق نبوی. اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں، کہ میری خواہش ہے یا اللہ کہ اگر میں زندہ رہوں تو میں حرم شریف کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں. جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار. کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ مروں، کہ جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں. کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تو حرم شریف کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار، اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے مدینہ کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں. آگے پھر فرمایا، ولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا، کہ جائے کوچے اطہر میں بن کے غبار. ولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا، کہ جائے بن کے کوچے اطہر میں، کہ جائے کوچے اطہر میں بن کے غبار. یہ مشتخا کے قاسم کا کب یہ رتبہ ہے کہ وہ جا کے مدینہ طیبہ کے آس پاس کیسے نچھاور ہو جائے گا، یہ اتنا میرا نصیب نہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایسی زندہ جاوید شخصیت تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے کچھ تھانہ بون کے حالات سناؤ، تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس ایک مجلس میں میں تھانہ بون کے سارے حالات کیسے سنا سکتا ہوں. بہرحال فرمایا کہ تم دو شعر مجھ سے سن لو اور خود اندازہ لگا لو کہ تھانہ بون کی کیسی حیثیت تھی. اور فرمایا کہ کبھی وہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی بزم خدا تھی. کبھی وہ جگہ منزل اولیاء تھی، اولیاء، اولیاء کسے کہا جاتا ہے؟ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا ولی کہلاتا ہے، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا. اور یاد رکھو، ولایت بغیر عشق نبوی کے ولایت مل ہی نہیں سکتی. بھائی ولایت کو مذاق ہے؟ یہاں کی جو شہریت ہے، سٹیزن شپ انگلینڈ کی، کو مذاق ہے بھائی؟ ولایت کو مذاق ہے بھائی؟ نبوت کوئی مذاق ہے؟ البتہ ولایت اور نبوت میں یہ فرق ہے کہ نبوت وابی چیز ہوتی ہے، ولایت قصبی چیز ہوتی ہے. نبوت وابی چیز، اللہ جسے چاہے، نبوت وابی چیز، البتہ ولایت قصبی چیز ہے، قصب سے آ سکتی ہے ولایت. اس کے رسالت سے ولایت مل سکتی ہے، اتباع سنت سے ولایت مل سکتی ہے، نبوت نہیں مل سکتی. ولایت مل سکتی ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ولایت حاصل کی ہے، اس کے رسالت کے ذریعے سے، اطاعت مصطفیٰ کے ذریعے سے انہوں نے ولایت حاصل کی ہے. ایک صحابی رسول تھے، وہ ہما وقت اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے، اور اس وقت کھولتے تھے جب انہیں یقین آتا تھا کہ اب کھولیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. فرماتے تھے بھائی ان آنکھوں کا استعمال، ان کا صحیح استعمال وہی ہے کہ ان سے دیدار نبوی ہو. ان آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان آنکھوں سے دیدار نبوی ہو، یہ ان کا بہترین مصرف ہے ان آنکھوں کا. اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تھے نا تو صحابہ بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے گرنے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہروں پر ملتے تھے، حتیٰ کہ تھوک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے صحابہ. آج ہمارے ہاتھ جب اٹھتے ہیں نا دعاؤں کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم شیخ چلی کے منصوبے بناتے ہیں. شیخ چلی یاد ہے، پتہ ہے کوئی کون تھا؟ سب کو نہیں پتہ میرے خیال میں. ہاں شیخ چلی ہماری طرف تو ایک واقعہ بڑا یعنی ایک کہانی ہے نا شیخ چلی کی، کہ وہ انڈے اٹھا کے جا رہا تھا نا شہر میں، کسی کے تھے انڈے، اس نے کہا بھائی یہ لے جا، اور یہ فلاں ڈیوز بری میں پہنچا. وہ جناب سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ بھائی یہ انڈوں کی مزدوری مجھے دو پیسے ملے گی، میں دو پیسے کا ایک مرغی لے لوں گا، وہ پھر انڈے دے گی، ان انڈوں پر میں مرغی کو بٹھاؤں گا، پھر مجھے پیسے زیادہ آ جائیں گے، دکان کھولوں گا، شادی کروں گا، بچے پیدا ہوں گے، بچے مجھ سے پیسے مانگیں گے تو میں کہوں گا جاؤ بھاگ جاؤ. ایسے جب اس نے کیا تو وہ انڈے سارے زمین پر گرے. ایسے ایسے ہمارے منصوبے ہیں نا بھائی. ابھی جو پچھلے دنوں پاکستان میں اللہ معافی دے جو جہاز گرا ہے، کیا انہیں پتا تھا کہ ہم سب اس طرح اچانک موت کی وادی میں جا رہے ہیں؟ بھائی وہ کوئی اسلام آباد کا سفر تھا، وہ تو موت کی وادی کا سفر تھا. جن کی پہچان ختم ہو گئی، جن کے چہرے مسخ ہو گئے، جن کا سامان لٹ گیا، جو اجتماعی قبر میں دفن ہو گئے. کیسے کیسے انسان منصوبے بناتا ہے، لیکن آگے کیا؟ بڑے بڑے نوجوان دیکھے منٹوں سے کنٹوں میں، اللہ کیا بڑے بڑے دیکھے، سارے منصوبے خاک میں، اور یہ موت منصوبے خاک میں ملا دیتی ہے. بھائی منصوبے یوں ختم ہو جاتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا پتنی؟ ہاں حضرت مفتی شفیع صاحب نے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تھانہ بھون کے مجھے بھائی بتلائیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تھانہ بھون کے تمہیں حالات اس تھوڑے سے وقت میں کیسے بتلا دوں، میں تو تمہیں دو شعر سناتا ہوں، خود اندازہ لگا لینا کہ بھائی حضرت کی زندگی کیسی تھی، حضرت کی شخصیت کیسے تھی. آپ نے فرمایا کہ کبھی وہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، بزم خدا تھی، وہ چھوٹی سی بستی، وہ چھوٹی سی مسجد، وہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی، وہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی. وہ ایک ایسا عشق رسالت کا بیج دلوں میں بو دیتے تھے کہ انسان دیوانہ وار حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا تھا. میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ بھائی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں بھائی کیا چیز آتی ہے، کیسے کیسے منصوبے ہوتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں. اور حضرت رحمت اللہ علیہ جب کسی کو بیعت فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی نیت یہ کرو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. آج کل تو کہتے ہیں نا حضرت دعا فرمائیں، کاروبار نہیں چل رہا، حضرت دعا فرمائیں وہ کام نہیں ہو رہا. بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ مادی ترقی مل جائے، مادی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، قبر کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، آخرت کی طرف، حشر کی طرف، نشر کی طرف. بھائی یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، جیسے ریلوے کا پلیٹ فارم ہوتا ہے یا بس اسٹینڈ کا پلیٹ وہ ہوتا ہے ویٹنگ روم. جو ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو کیا اس کو سجانا شروع کر دیتے ہیں؟ ویٹنگ روم کو کوئی نہیں سجاتا، وہ بیٹھنے والا اس خیال سے بیٹھتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے گی اور مجھے اپنی گاڑی پر سوار ہونا ہے, اور گاڑی کا بھی خوب دھیان رکھ کے بیٹھتا ہے کہ بھائی مجھے کون سی گاڑی میں بیٹھنا ہے, مجھے کس طرف جانا ہے. ایک صحابی تھے حضرت اسلم, ان کا نام تھا اسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسلم مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے نبی تو دور کی بات ہے, اللہ کے ولی دیتے ہیں, اس کو یوں مت فتویٰ لگا دینا میرے اوپر. ہر چیز اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دلواتے ہیں. کتاب ہمیں خود مل گئی, اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ کتاب دی. بہت کچھ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیتے ہیں, اپنے بندوں کو دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے جاگیردار تھے؟ کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے کہ کسی اونچی نوکری؟ اخروی چیز دینا چاہتے تھے, اخروی. حضور نے فرمایا اسلم مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, میں تو جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. کیسے لوگ تھے, انہیں کیسی فکر تھی, ان کی تڑپ کیا تھی, وہ چاہتے کیا تھے؟ دنیا تو بھائی یہ جو ہے نا, جو مقدر میں ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے بھائی. جس کا رزق جہاں لکھا ہے اس نے وہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی رزق ہر ایک کا مقرر ہے, لیکن بعض لوگ جلد بازی سے اپنے رزق کو حرام کر بیٹھتے ہیں. رزق سب کا مقرر ہے, لیکن بعض لوگ جلد بازی میں اپنے رزق کو حرام کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بھائی اللہ سے رزق کریم مانگو. رزق کریم, یہ رزق کریم ہوتا ہے کہ انسان بھائی اللہ پر ڈال دے کہ بھائی میرا رزق انہی کے ہاتھ میں, اپنی کوشش ہو لیکن نظر اللہ پر. اور صبر جمیل, رزق کریم, صبر جمیل. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں کہ انسان اپنی تکلیف کو اپنی زبان پر نہ لائے, لائے تو دعا کے ذریعے سے اللہ سے, مناجات کے ذریعے سے لائے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک دی اور فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو بھائی, اللہ نے تجھے مبارک بھیجی ہے, لیکن یہ بتلا کہ مبارک کس چیز کی تجھے آئی ہے. دیکھو اللہ نے تجھے مبارک بھیجی ہے لیکن بتلا کہ مبارک کس چیز کی آئی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ 6 ماہ سے دانت میں درد تھا, آج ٹھیک ہوا ہے تو اسی کی مبارک آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر 6 مہینے تک تیرے دانت میں درد رہا, تو نے مجھے نہ بتلایا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو بتلا دیتا تو ان کی شکایت ہو جاتی ہے. آپ کو اس لیے نہیں بتلایا کہ ان کی شکایت ہو جاتی, کیونکہ درد انہوں نے بھیجا اور وہ میرے حال سے خوب واقف ہیں. یہ صبر جمیل ہوتا ہے, رزق کریم اور صبر جمیل. انسان ان چیزوں کو خوب ملحوظ رکھے کہ رزق کریم صبر جمیل. رزق کریم کہ یعنی وہ رزق جو اللہ کی طرف سے کرامتاً عنایت کیا جاتا ہے, اور جو رزق جلد بازی میں حاصل کیا جائے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ تھوڑا بجلی کا کام کروانا تھا, کوئی سوئچ اور کوئی ساکٹ, کوئی تھوڑا کام تھا. میں نے الیکٹریشین کو 500 روپے دیے, وہ ہمارا بیچارہ کام کرنے والا ہے. میرے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ 150-200 روپے کا سامان لائے گا اور یہ باقی پیسے میں کہوں گا کہ تم رکھے رکھو مزدوری میں. میرے دل میں یہ آیا تھا. اب اس کا فرض تھا نا کہ سامان کا بل مجھے دیتا اور بقایا پیسے کی مجھے لوٹاتا کہ جی یہ بقایا ہے. لیکن اس بیچارے نے نہ بل دیا نہ پیسے واپس کیے. مجھے تو اسی کو دینے تھے نا. اگر وہ مجھے بل دے دیتا اور میرے ہاتھوں سے ہی باقی پیسے رکھ لیتا تو وہ رزق اس کے لیے رزق کریم بن جاتا. لیکن اس بیچارے نے جلد بازی کی ہے نا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی جو بقایا بچا ہے وہ تم رکھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. رکھا ہوا تو تھا بیچارے نے پہلے, لیکن میں نے ذرا اس کو ذرا تاکہ وہ خفت سے بچ جائے, میں نے کہا بھائی جو بقایا بچا ہے تم رکھ لو. تو یوں جلد بازی میں لوگ بیچارے اپنے رزق کو گندا کر لیتے ہیں. اور رزق جو ہے نا ایسی, یعنی ایک جس ذات کے ہاتھ میں ہے نا, وہ رزق اپنے مخلوق میں بہت بہتر انداز میں تقسیم کرتی ہے. وہ ذات جس کو بھی رزق اللہ نے دیا ہوا ہے نا, تو وہ اس نے اپنی حکمت کے تحت دیا ہوا ہے کہ کون کتنے رزق کا متحمل ہے, حقدار نہیں. ہم میں سے کوئی بھی حقدار نہیں اس کے رزق کا, کہ وہ کتنے رزق کا متحمل ہے, یہ کتنے رزق کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رزق ہمارا حق ہے. اللہ جب رزق دیتے ہیں تو وہ یہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ کتنے رزق کا, کتنے مال اور دولت کا متحمل ہو سکتا ہے. اور وہ ذات تو ایسی ہے بھائی جس نے ہر ایک کو اس کی ذات کے مطابق, اس کے تحمل کے مطابق اس نے رزق ہر ایک کو دے رکھا ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے الحمدللہ وہ تسبیح میں مشغول ہے, اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چیز ذکر چھوڑتی ہے اس پر اللہ تعالی موت طاری فرما دیتے ہیں. جو چیز ذکر چھوڑتی ہے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہی درخت سوکھتا ہے جو ذکر چھوڑ دیتا ہے. ایک ہی زمین ہوتی ہے, بارشیں بھی برابر برس رہی ہوتی ہیں, سارے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں, ایک درخت سوکھ جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہی درخت سوکھتا ہے جو ذکر چھوڑ دیتا ہے. وہی مچھلی شکار ہوتی ہے جو ذکر چھوڑ دیتی ہے. وہی مچھلی شکار جال میں پھنستی ہے جو ذکر چھوڑ دیتی ہے. تو گویا کہ ہر چیز ذکر کر رہی ہے. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر پیشاب, پہلے یہ ٹشو مشو تو اب نکلا ہے نا, پہلے تو لوگ یعنی مٹی سے ہی طہارت حاصل کرتے تھے. فرماتے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے نا, ہر چیز وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. مٹی کے ڈھیلے کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ استعمال سے پہلے اس کو زمین پر ٹھکور دیا جائے تاکہ وہ اپنے ذکر کو بند کرے. ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے, درخت, پہاڑ, شجر, حجر, ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ذکر میں مشغول ہے, حتیٰ کہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے, خیر انسانوں میں سے تو کسی نے ان کے ذکر کو نہیں سنا, لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے ذکر کو بھی سنا ہے. ابو جہل ایک دفعہ کہنے لگا کہ بھائی اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتلاؤں یا مٹھی کی چیز خود بتلائے, میں بتلاؤں یا مٹھی کی چیز خود بتلائے. ابو جہل کہنے لگا اچھا اگر اتنا ہو جائے تو پھر اس سے بڑی آپ کی صداقت کیا ہوگی, پھر تو میرے لیے مسلمان ہونا اور بھی آسان. تو اس ابو جہل کے ہاتھ میں پانچ کنکریاں تھیں, تو کنکریوں نے مٹھی کے اندر سے بولنا یہ شروع کر دیا کہ ہم پتھر کی پانچ کنکریاں ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم پتھر کے پانچ کنکریاں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, اور ہر چیز کی ایک اپنی ہیئت ہے, ایک انداز ہے عبادت کا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ درخت ہے نا, یہ ایسے سمجھو کہ یہ قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. درخت کھڑے ہیں نا بھائی سارے, فرمایا کہ بھائی یہ درخت قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, چوپائے رکوع کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں, اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے سانپ بچھو یہ سجدے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور ایک مخلوق اللہ کی ایسے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, اور ایک اللہ کی مخلوق یہ تسبیح کر رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں رزق کی تقسیم کا ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو وہ بھولتا نہیں. سبحانہ من قسم الرزق ولم ینسى احد, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رزق کے تقسیم کو اتنا شفاف طریقے پر شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کسی ایک مخلوق کو بھی بھولتی نہیں, اور پھر مزاج کے مطابق رزق دے رہے ہیں, مزاج کے مطابق. یہ نہیں کہ کبھی کسی انسان کے آگے بھائی چارہ ڈال دو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ چارہ نہیں. شیر کا مزاج بنایا ہے گوشت کا تو گوشت کھا رہا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھائی اسے کہو بھائی پالک آج پالک کھا لے؟ نہیں, پالک نہیں. گوشت کا مزاج ہے تو گوشت دے رہے ہیں. جانوروں کا مزاج چارے کا ہے تو چارہ, اور انسان کے اندر اللہ نے سارے مزاج رکھے ہیں, تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہر نعمت کھلا رہا ہے. اس کے مزاج میں گوشت رکھا ہے تو گوشت کھا رہا ہے, سبزی رکھی ہے تو سبزی بھی کھلا رہے ہیں, دالیں رکھی ہیں تو وہ کھلا رہے ہیں, پھل رکھا ہے تو پھل کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. دالوں کی قسمیں مجھے تو کوئی نہیں آتی بھائی, میں نے آج تک سارے فروٹ کوئی نہیں کھائے, آپ نے کھا لیے سارے؟ کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں نے سارے فروٹ کھا لیے, ہر قسم کے, یہاں کے فروٹ اور قسم کے, دوسرے ملکوں کے فروٹ اور قسم کے, یہاں کے گوشت اور قسم کے, یہاں کی سبزیاں اور قسم کی, طرح طرح کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر فروٹ اللہ کی نعمت ہے تو ہم آج تک سارے فروٹوں کو نہیں کھا سکے, نہیں کھا سکے, نام ہی نہیں آتے. گوشت کی کتنی قسمیں ہیں, بے شمار قسمیں, ہم نے آج تک ساری قسمیں نہیں کھائیں, سبزیوں کی قسمیں, اجناس کی قسمیں. اللہ کرے کہ بھائی ان ساری نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالی شکر کی توفیق دے, اور شکر ہوگا تو انشاءاللہ نعمتیں بڑھیں گی, اور خدا نخواستہ اگر شکر نہ ہوا تو نعمتیں بس پھر اللہ کھینچ لیں گے, بند کر لیں گے, محدود کر لیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اور نعمتیں انشاءاللہ العزیز, جو بندے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنی نعمتوں پوری یعنی مکمل نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی نصیب فرمائیں گے, اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی علیہ وسلم تسلیما. اب ختم خواجگان پڑھتے ہیں پھر دعا کریں گے, اور ٹائم ہوا تو مراقبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
حسبنا الله ونعم الوكيل, 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله, 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 لا حول ولا قوة إلا بالله.
حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا
إنا لله وإنا إليه راجعون
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 واعف عنا واغفر لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں آنکھیں بند کر لیں دل پر توجہ دے کے بیٹھیں زبان سے کچھ نہیں پڑھنا یہی خیال کرنا ہے کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس کی یاد میں مشغول ہے رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.